کل کے سبق میں مولانا غرابت کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، غرابت کسے کہتے ہیں؟ کلمے کا وحشی ہونا، وحشی ہونے کی کیا تفسیر کی تھی علامہ طفطرانی نے؟ کہ اس کا معنی ظاہر نہ ہو اور وہ مانوس الاستعمال نہ ہو، بے استعمال نہیں ہوتا. ہم جیسے مسرج کا لفظ ہے ابن العجاج کے اس شعر کے اندر، مولانا یہ دوسری صدی کا فصیح شاعر ہے بھائی، تو وہ کہتا ہے ومقلتا وحاجبا مزججا فاحما ومرسنا مسرجا. اور ظاہر کیا معشوقہ نے مقلتاً، مراد آنکھ ہے بھائی، آنکھ کی سفیدی مع سیاہی کے، اس کو مقلا کہتے ہیں، تو آنکھ مراد ہوئی. ظاہر کیا اپنی آنکھ کو وحاجبہ مزججہ، اور بھویں جو مزجج تھیں یعنی کہ باریک اور لمبی تھیں، وفاحمن اور بالوں کو جو کوئلے جیسے سیاہ تھے بھائی، کوئلے جیسے، تو یہ فاحمن میں نسبت تشبیہی ہے بھائی. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبھار فیل کو بناتے ہیں نسبت کے لیے، فیل بناتے ہیں، جیسے مولانا آپ کہتے ہیں فسقتہ، کیا معنی؟ میں نے اس کی طرف فسق کی نسبت کی کہ وہ فاسق ہے. کفرتہ، میں نے فلاں کی طرف کفر کی نسبت کی، یعنی اسے کافر کہا، یہ معنی نہیں کہ اسے کافر بنایا بھائی، اسے کافر کہا بھائی. تو اسی طرح تو یہ کبھی کیا یا نسبت کی لگاتے ہیں مولانا اسم کے آخر میں، تو کیا کہتے ہیں؟ جیسے لاہوری یون بھائی، منصوب اللاہور، لاہور کی طرف منصوب. اور کبھی اس میں فاعل بنا لیتے ہیں نسبت کے لیے، جیسے لابن، دودھ بیچنے والا، لبن سے بنایا. یا تامر، اس میں فاعل بنا لیا مولانا، تمر بیچنے والا. اور کبھی کبھار یہ نسبت تشبیہ کے لیے بھی لے آتے ہیں، جیسے فاحمن ہے، یہ فاحم منصوب الالفحم، فحم نہیں کوئلے والا، کوئلے والا نہیں، کوئلے جیسے بھائی، کوئلے جیسا بھائی. تو یہ تشبیہ ہے اس کے اندر، کوئلے جیسا. ومرسنن، اور مرسن ناک ہے، مسرجا جی. تو یہ غرابت کے بارے میں بتلا رہے ہیں. اب میں نے بتلایا تھا غریب دو قسم پر ہے، ایک غریب وہ کلمہ کہ جس کے لیے لغت کی طرف بھی رجوع نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ لغت عربی میں وہ استعمال ہی نہیں، عربی کلمہ عربی میں وہ استعمال ہی نہیں ہوا، لغت میں آیا ہی نہیں. اور ایک غریب وہ ہے جو ہے تو عربی کلمہ لیکن اتنا قلیل الاستعمال ہے، اتنا قلیل استعمال ہوا ہے کہ عام عرب، خالص عرب بھی اس کو نہیں جانتے، تو اس کو معنی دیکھنے کے لیے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ تو یہ بھی غریب ہے مولانا. اب یہ مسرجن کا لفظ فصیح شاعر کے قول میں آیا، شعر میں آیا، تو اب یہ اس میں مفعول ہے مولانا، اس میں مفعول، اور اس میں مفعول مشتق ہوتا ہے، اس کے لیے مشتق منہ چاہیے. مشتق منہ کیا ہوگا؟ تسریج، تسریج سے بنے گا. لیکن ہم نے لغت کے اندر، عربوں نے دیکھا لغت کے اندر تو تسریج مل ہی نہیں رہا بھائی. اب اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے مولانا، کیونکہ اس کو استعمال کون کر رہا ہے؟ ایک فصیح عربی شاعر کر رہا ہے. تو ضرورت پڑی کہ کوئی اس کی ایسی توجیہ کی جائے کہ جس سے یہ کلمہ غلطی سے محفوظ ہو جائے. چنانچہ لغت میں دیکھا تو دو لفظ ملے، ایک سریج اور ایک سراج. تو یہ سراجا کے مادے میں یہ دو لفظ ملے، سریج اور سراج. اب ان تو اس کی توجیہ کرتے ہیں ایسی توجیہ جس سے یہ غلطی سے بچ جائے. تو چنانچہ بعضوں نے یہ توجیہ کی یہ سریج سے بنا ہے اور یہ نسبت تشبیہی ہے مولانا. نسبت کون سی ہے؟ تشبیہی. تو یہ کس مسرج کا کیا معنی ہے؟ کسیف سریجی، سریجی تلوار جیسا. فی دقت والاستواء، باریکی میں اور سیدھا ہونے. اور بعضوں نے کہا کہ یہ سراج سے بنا ہے مسرج، ای کس سراجی، کہ نا کس کی طرح ہے؟ سراج چراغ کی طرح ہے. فی البریق واللمعان، چمک دمک میں بھائی. اس پر اشکال ذکر کیا تھا کہ بھائی لغت کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں تو سرجا کا مادہ ہمیں مل جاتا ہے، سرج سرج تسریجا، سرج اللہ وجہہ بھائی، یہ دعا استعمال ہوتی ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو منور کر دے بھائی. تو اس سے مان لو سیدھا سیدھا فعل موجود ہے سرجا سے، اس میں مفعول بن گیا بھائی، اس میں اشکال ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں بھائی، جواب دے رہے ہیں علامہ طفطرانی، دو جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی تمام ائمہ نے اس کو غریب قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ تو معلوم ہوا یہ سرجہ کا جو کلمہ ہے یہ بھی نوپید ہے، یہ قدیم نہیں، کیونکہ قدیم ہوتا تو ان کو بھی ملتا اور وہ اس کو کوئی بھی غریب قرار، کیونکہ اگر اس سے مان لیا جائے پھر تو غرابت اس میں باقی ہی نہیں رہتی بھائی. یا مولانا تو ایک جواب یہ کہ یہ نوپید کلمہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہتے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے سرجہ لفظ یہ بھی کیا ہو، قدیم ہو، لیکن اس کے باوجود یہ غریب بمانے ثانی کے ہے کہ جس میں عربوں کو بھی کس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، لغت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تو پہلے احتمال کی صورت میں تو یہ کلمہ عربی ہے ہی نہیں، یعنی استعمال اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور دوسری صورت میں عربی تو ہے، استعمال تو ہوا ہے لیکن اتنا قلیل ہے، اتنا قلیل ہے کہ عام خالص عربوں کو بھی اب اس کا معنی معلوم نہیں، وہ لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور اس کے بعد مخالفت قیاس کی مولانا نے تعریف کی تھی. مخالفت قیاس کس کو کہتے ہیں؟ کہ کلمہ صرفی قوانین کے خلاف ہو. کہتے ہیں بھائی صرفی قوانین کے خلاف تو بہت سے کلمات آتے ہیں اور پھر بھی آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ فصیح کہتے ہیں. کہتے ہیں بھائی صرفی قوانین سے مراد کیا ہے؟ واضح کی وضع کے خلاف ہونا. بھائی واضح کی خلاف ہونا. تو اب جو کلمات مثلا آلن ہے، ماؤن ہے، ابا یا ابا، عویر یا عورو، اب ان سب کے اندر یہ سارے اگرچہ صرفی قوانین کے تو خلاف ہیں لیکن واضح کی وضع کے مطابق ہیں، واضح نے ان کو وضع ہی ایسا کیا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو الاجلل مثال ہے مخالفت قیاس کی بھائی، کہ اس کو واضح نے تو وضع کیا ہے اجل کس کے ساتھ؟ ادغام کے ساتھ. اور شاعر نے اس کو کس طرح استعمال کیا؟ فقہ ادغام کے ساتھ. تو یہ واضح کی وضع کے خلاف ہوا مولانا، اس سے فصاحت سے خارج. بھائی بعض علماء نے اور قول ذکر کیا کہ تین، آپ نے کہا تین عیوب نہیں ہونے چاہیے کلمے میں، کہتے ہیں ایک چوتھا عیب ہے وہ بھی، اس کی بھی قید بڑھاؤ بھائی. اور وہ کیا ہے؟ کراہت فی السما بھی نہیں ہونی چاہیے کلمے کے اندر. بھائی صاحب تلخیص فرماتے ہیں کہ یہ قید بڑھانے میں اس سے وہ فرماتے ہیں وفیہ نظر، اس میں کیا ہے؟ نظر ہے، اشکال ہے، اس قید کو نہیں بڑھا سکتے. بھائی کیا اشکال ہے وہ تو انہوں نے ذکر نہیں کیا، چنانچہ علامہ تفتازانی اس کی تقریر کریں گے، بعض علماء نے اس اشکال کی دوسری تقریر کی، اسے رد کریں گے. تو علامہ تفتازانی تقریر یہ کرتے ہیں کہ وفیہ نظر سے مراد یہ ہے کہ یہ جو کراہت فی السما ہے یہ غرابت ہی میں داخل ہے. غرابت ہی میں بھائی، جب کلمے کا معنی ظاہر نہیں ہے، مانوس الاستعمال ہے ہی نہیں، آپ کب سنتے ہی نہیں ہیں اس کو، مدت العمر میں کبھی نہیں سنا بھائی، تو پھر اب وہ کلمہ آپ کو ناگوار گزرے گا. کیا گزرے گا؟ اگر ایک لفظ ہے اس کو آپ سنتے رہتے ہیں تو وہ ناگوار نہیں گزرے گا. تو یہ لہٰذا یہ غرابت ہی میں داخل ہے، تو اس لیے اس کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت. بعضوں نے وفیہ نظر کی اور تقریر کی تھی کہ بھئی یہ فیہ نظر سے مراد یہ ہے کہ یہ آواز کانوں کو ناگوار لگنا، اس کا تعلق تو لفظ سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق تو آواز سے ہے. آواز اچھی ہے تو کانوں کو کلمہ اچھا لگے گا، آواز بری ہے تو کانوں کو کلمہ برا لگے گا. تو علامہ تفتازانی پھر اس کو بھی رد کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھئی اس کا تعلق آواز سے نہیں ہے کہ کلمہ آواز اچھی ہو تو اچھا لگے، بلکہ جرشا کا لفظ، جیسے اس شعر کے اندر آیا تھا مولانا، جرشا کا لفظ قطعی طور پر کیا ہے؟ مستقرہ ہے مولانا، کانوں کو ناگوار گزرتا ہے، چاہے اس کو اچھی آواز والا کہے چاہے بریا. اور اس کا مقابل، اس کا مترادف لفظ جو ہے نفس بھائی، نفس اور جرشا کا ایک معنی، نفس کا کلمہ ہے وہ چاہے اچھی آواز والا کہے چاہے بری آواز والا، دونوں صورتوں میں کانوں کو ناگوار نہیں گزرے گا بھائی. تو معلوم ہوا اس کا تعلق آواز سے، کراہت فی السما کا تعلق آواز سے نہیں ہے بھائی. جی یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گئی بات؟ کوئی بات پوچھنی تو نہیں بھائی؟ والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التاليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. فصاحت في المفرد ختم ہوئی، آج فصاحت في الكلام بتلائیں گے. کہتے ہیں فصاحت في الكلام جو ہے وہ خالی ہونا ہے اس کا ضعف التاليف سے، تنافر کلمات سے، اور تعقید کے ساتھ. مع فصاحتها اي مع فصاحت الکلمات. ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ کلمہ. ساتھ اس کے کلمات بھی فصیح ہونے چاہیے بھائی. یہ تین عیوب بھی نہ ہوں اور کلمات بھی سارے کیا ہوں؟ تو کل چار قیدیں ہوئی مولانا کلام فصیح میں. تین عدمی ہیں، ایک وجودی ہے. عدمی کیا مولانا؟ نہ ہونی. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اول ضعف تعلیل، دوسرا تنافر کلمہ، تیسرا تاخیر. یہ تین نہیں ہونے چاہیے اور ایک ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ فصاحت کلمات. تو فصاحت کلمات وجودی اور باقی کیا ہیں؟ عدمی. بھائی ہوا، اب ترکیب بتلا رہے ہیں علامہ طفتزانی آپ کو. ہوا حال من الضمیر فی خلوصہ، کہتے ہیں یہ خلوص فی خلوصہ، خلوصہ کے اندر جو ضمیر ہے یہ اس سے حال واقع ہو رہا ہے. تو خلوص کیا ہے؟ مضاف، اور ہا ضمیر مضافون. تو یہ اس ہا ضمیر مضافون الیہ جو ہے، جو کس کو راجع ہے؟ کلام کو. اس سے یہ مولانا حال واقع ہو رہا ہے کہ خالی ہو کلام اس حال میں، مع فصاحتہا، کہ اس کے کلمات کیا ہوں؟ فصیح ہوں، فصیح ہوں. بھئی یہ قید کیوں بڑھائی مع فصاحتہا کی؟ کہتے ہیں، بتلا رہے ہیں آپ کو. واحتراز به عن مثلی، اور احتراز کیا اس کے ذریعے، قید کے ذریعے مصنف نے کس سے؟ زید اجلل و شعره مستشدر و انفه مسرج، اس جیسے جملوں سے. بھائی اس جیسے جملوں سے احتراز کیا، کس طرح؟ دیکھو، زید اجلل یہ جملہ ہے. اب اس کے اندر دیکھو کیا تین قید عیوب ذکر کیے. اس میں ضعف تالیف بھی نہیں مولانا اس جملے کے اندر، اس میں تنافر کلمات بھی نہیں ہے، اس میں تاقید بھی نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی یہ کلام فصیح نہیں. کیوں؟ وہ چوتھی وجودی شرط نہیں ہے مولانا. کیا؟ کہ کلمات کیا ہونے چاہیے سارے؟ اس کا مولانا اجلل کا لفظ فصیح. تو اب دیکھو، وہ تینوں عیوب تو اس میں نہیں ہے لیکن کلام پھر بھی فصیح. اور یہ کس وجہ سے خارج، کیسے خارج ہوا؟ مع فصاحتی ہا کی قید کی وجہ سے، تعریف سے خارج ہوا. اسی طرح شعرہ مستشدر، یہ بھی اسی قید کی وجہ سے خارج. وانفہ مسرج، یہ بھی اسی قید کی وجہ سے، کہ اس میں ایک کلمہ فصیح نہیں ہے مولانا، فصیح نہیں. وقیل، اور بعضوں نے یہ کہا گیا یہ ترکیب کی، کہتے ہیں ہوا حال من الکلمات. بعض علماء نے کیا کہا مولانا؟ بھائی متن ذرا نکالو. بعض علماء نے کہا کہ یہ حال ہے. علامہ طفتزانی نے کیا ترکیب بتائی؟ مع فصاحتہا کس سے حال ہے؟ خلوصہ کی ہا ضمیر سے. اور بعضوں نے کہا یہ جو پیچھے کلمات کا لفظ آیا، یہ اس سے حال ہے. کس سے حال ہے؟ کلمات، تنافر کلمات. بھائی تنافر، تو یہ جو کلمات ہے اس سے حال ہے مولانا. اور جنہوں نے یہ قول ذکر کیا، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا چنانچہ کہ بھئی یہ درمیان میں وہ تاقید آ گیا، وہ تاقید اجنبی آ گیا مولانا. کیا آیا؟ اجنبی آیا. تو یہ مع فصاحتہا حال ہے کلمات سے، تو اگر اس کو کلمات کے ساتھ مصنف ذکر کر دیتے تو بہتر ہوتا. یوں کہتے، وتنافر الکلمات مع فصاحتها والتعقید. بھائی والتعقید، اس لیے کہ اس صورت میں فصل بالاجنبی آ رہا ہے مولانا، اور حال اور ذوالحال میں فصل بالاجنبی درست نہیں، پسندیدہ نہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی بہتر نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ بھائی فصل بالاجنبی کس لیے؟ کہتے ہیں دیکھیے مولانا، دیکھیے، تاقید و تاقیدی خالی ہونا چاہیے کس سے؟ تاقید. تاقید کا عطف کس پر ہے؟ تنافر الکلماتی. کس پر؟ تنافر پر. اور تنافر کا عطف کس پر ہے؟ ضعف تالیف پر، اور ضعف تالیف ہے مجرور، اور جار مجرور مل کر متعلق ہے خلوص سے، کس سے متعلق ہے؟ تو مولانا یہ خلوص عامل ہوا تاقید کے اندر، خلوص عامل ہوا ضعف کے اندر بھی، خلوص عامل ہوا تنافر کے اندر بھی، خلوص عامل ہوا کس کے اندر؟ تاقید کے اندر بھی، تاقید میں بھی. جبکہ کلمات جو ہے ذوالحال اس میں عامل کون ہے؟ تنافر بھائی، تنافر الکلمات بھائی، یہ کیا ہے؟ مضافون. تو کلمات میں عامل ہے تنافر اور تاقید میں عامل ہے خلوص، تو دونوں کے عامل الگ الگ، تو یہ اجنبی ہوئے. یہ کیا ہوئے آپس میں؟ اور ذوالحال اور حال کے درمیان فصل بالاجنبی لازم آیا اس سے مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو وہ قائل کہتے ہیں مع فصاحتها کو کلمات کے ساتھ ذکر کر دیتے تو پھر کیا تھا؟ بہتر تھا بھائی. وقیل ہوا حال من الکلمات، اور کہا گیا ہے کہ یہ مع فصاحتها حال ہے کلمات سے. ولو ذکرہ بجنبها لسلم من الفصل بین الحال وزیہا، زیہا ای ذل حالی، ہا ضمیر راجع ہے حال کو، مؤنث استماعی ہے مولانا. اور اگر ذکر کر دیتے اس حال کو، کس کو؟ مع فصاحتها کو، بجنبها کلمات کے پہلو میں، کلمات کے ساتھ ہی، لسلم من الفصل، تو البتہ میں بچے رہتے فصل بین الحال و ذل حال، حال و ذل حال کے درمیان فصل سے بچے رہتے. بالاجنبی، اجنبی کے ساتھ مولانا، سمجھ میں آیا؟ وفیہ نظر، علامہ طبطزانی فی وفیہ نظر کہہ کر اس کو رد کرتے ہیں مولانا، کہتے ہیں بھئی اس کو کلمات سے حال بنانا درست نہیں، اس سے بڑی خرابی لازم آئے گی بھئی، سمجھ میں؟ عجیب تحقیق کرتے ہیں علامہ طبطزانی بھئی. دیکھئے مولانا متن پہ آئیے، مولانا یاد رکھو حال جو ہوتا ہے وہ قید ہوتا ہے عامل ذوالحال کے لیے، حال قید ہوتا ہے کس کے لیے؟ عامل ذوالحال کے لیے، ذوالحال کے، عامل ذوالحال کے لیے. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو یہ راکبن حال ہے کس سے؟ زید سے، اور زید کے اندر عامل کون؟ جا، اور تمہارا تو یہ راکبن قید ہوا کس کے لیے؟ جا کے لیے قید ہوا، تو حال قید ہوتا ہے عامل ذوالحال، تو یہ اس کے لیے قید ہے، معلوم ہو اس کی مجیئت مقید بالرقوب ہے، وہ میرے پاس کس حالت میں آیا ہے؟ یعنی اس کی آنا مقید ہے کس کے ساتھ؟ سواری کے ساتھ، سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی سب کو؟ اور اب مولانا تو معلوم ہوا یہ اس یہ مقید ہوا، جا کیا ہوا؟ مقید ہوا، اور اس پر نفی داخل ہو جائے، تو آپ نے ضابطہ پڑھا تھا کہ مقید پر جب نفی داخل ہو تو وہ رفع مقید کا کرتی ہے یا قید کا؟ قید کا رفع کرتی ہے، تو کہتے ہیں یہاں بھی عبارت اسی طرح ہے، سمجھ میں آیا؟ مثلا میں کہتا ہوں ما جاءنی زید راکبا، بھائی بند کرو بھائی، جی کیا بات ہو رہی تھی؟ جی اچھا جی، تو مولانا دیکھیے اب بتائیے مولانا کلمات کے اندر عامل کون؟ تنافر، تو کلمات ہے ذوالحال اور اس کے اندر عامل کون؟ تنافر، اور کلمات سے آگے آیا حال مع فصاحتها، اس حال میں وہ کلمات کی کیا ہوں؟ فصیح ہوں، تو مولانا عامل یہ مع فصاحتی ہا قید ہوئی کس کے لیے؟ تنافر کے لیے. کس کے لیے؟ تنافر کے لیے قید ہوئی. تو تنافر مقید ہوا مولانا, تنافر کلمہ. اچھا, اور اس مقید پر نفی داخل ہوئی مولانا خلوصہ. خلوص کا کیا معنی؟ خالی ہونا, نہ ہونا بھائی کسی چیز کا. تو اس پر نفی داخل ہوئی. تو کلام خالی ہو تنافر کلمات مع فصاحتہا سے, کلام خالی ہو تنافر کلمات مع. معلوم ہوا اگر تنافر کلمات بدون فصاحت الکلمات آ جائے تو بھی کلام فصیح رہے گا, تو بھی کیا رہے گا؟ کلام فصیح رہے گا. ہاں بھائی تم کھڑے ہو جاؤ بھائی, ذرا تم بھی کھڑے ہو جاؤ, تم کھڑے ہو بھائی, تم کھڑے ہو بھائی. دیکھو مولانا, تم بیٹھ جاؤ. یہ ہے مولانا تنافر کلمات مع فصاحتہا. بھائی تنافر کلمات ہے اور ساتھ کیا ہے؟ کلمات. اور یہ ہے تنافر کلمات بدون فصاحت الکلمات. بھائی بغیر فصاحت تو تنافر دو قسم پر ہوا نا, ایک مع فصاحتہا, ایک بدون فصاحتہا. کلمات کے فصیح ہونے کے ساتھ اور ایک فصیح کلام کے فصیح ہونے کے بغیر. بھائی دو صورتیں ہوئی, یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے سب کو. اب انہوں نے کہا کلام خالی ہو تنافر کلمات مع فصاحتہا سے. آپ بیٹھ جاؤ. اس سے کلام کیا ہو؟ تو ایک تنافر تو رہ گیا نہیں مولانا, اور وہ کیا ہے؟ تنافر کلمات بدونی. تو معلوم ہوا کوئی کلام ایسا ہو جو اس سے تو خالی ہو لیکن یہ دوسرا چاہے اس میں پایا بھی جائے پھر بھی وہ کیا رہے گا؟ فصیح رہے گا مولانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات سب کو؟ چلیے جی بیٹھ جائیے. تو خرابی سمجھ میں آئی سب کو کہ تنافر کلمات بھی آ جائے گا. تو معلوم ہوا نفی قید کی ہوئی, نفی کس کی ہوئی؟ معلوم ہوا تنافر پایا جائے لیکن فصاحت کلام, فصاحت کلمات نہ ہو پھر بھی اس کلام کو کیا کہیں گے؟ حالانکہ اس کو کوئی فصیح کہتا ہے؟ اس کو نہیں کہتا. بھائی دیکھو بھائی کلمات کون ہے؟ ذوالحال. مع فصاحتہا اس سے کیا ہے؟ اور حال قید ہوتا ہے کس کے لیے؟ عامل ہے. ذوالحال میں عامل کون؟ تنافر. تو معلوم ہوا یہ مع فصاحتہا قید ہے کس کے لیے؟ تنافر کے لیے. کس کے لیے؟ تو تنافر کیا ہوا؟ مقید. اور مقید پر کیا داخل ہو رہی ہے؟ نفی. اور جب نفی مقید پر داخل ہو تو مقید کا رفع کرتی ہے یا قید کا؟ قید کا. معلوم ہوا مع فصاحتہا نہیں ہونا چاہیے, یعنی بدونی فصاحت ہونا چاہیے. کلمات فصیح نہیں ہونے چاہیے بغیر فصاحت کلمات کے. اور تنافر کی نفی ہوئی؟ تنافر کے, تنافر تو مقید تھا, مقید کی نفی تو قید کی ہو گئی. تو معلوم ہوا تنافر کلام میں پایا جائے لیکن فصاحت کلمات نہ ہو تو بھی یہ کلام کیا رہے گا؟ حالانکہ پھر اس کو کوئی فصیح کہتا ہے؟ نہیں کہتا. اب سمجھ میں آیا؟ وفیہ نظر, اور اس قول میں نظر ہے. لأنه حينئذ يكون قيدا للتنافر, اس لیے کہ اس صورت میں یہ قید ہوگا کس کے لیے؟ مع الکلمات. یہ قید ہوگا مولانا مع الکلمات کس کے لیے؟ للتنافر, تنافر کے لیے قید ہوگا. لا للخلوص, خلوص کے لیے قید نہیں ہوگا اس ترکیب پر. ویلزم, اور اس سے لازم آئے گا کہ ان یکون الکلام المشتمل علی تنافر الکلمات الغیر الفصیحۃ فصیحا, کہ ایسا کلام جو مشتمل ہو کس پر؟ تنافر کلمات پر. ایسے کلمات الغیر الفصیحۃ جو کیا ہیں؟ غیر فصیحہ ہے. غیر ایسا کلام بھی کیا ہوگا؟ فصیحاً فصیح ہوگا, حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل. بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے ترجمہ؟ لِأَنَّهُ اس لیے کہ اس پر بھی یہ بات صادق آ رہی ہے کہ اَنَّهُ خَالِصٌ عَنْ تَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ کہ یہ خالی ہے کس سے تنافر ہے حال کونہا فصیحتن اس حال میں کہ اس کے کلمات کیا ہوں وہی بات بھئی وہ جو دو فرد میں نے بنائے تھے اب ایک کلام ہے اس کے اندر تو تنافر کلمات مع فصاحتہا کیا ہے منتفی ہے کیا ہے لیکن فصاحت کلمات تنافر کلمات بدون فصاحت الکلمات وہ کیا ہے اس میں موجود ہے کیا ہے موجود ہے تو دیکھو اب اس کے اندر یہ جو انہوں نے ذکر کیا تھا تنافر کلمات مع فصاحتہا اس سے تو کلام کیا ہوا خالی ہوا لیکن ایک تنافر تو ابھی بھی اس کے اندر باقی ہے تو اب یہ بھی تعریف میں داخل ہو گیا کیونکہ اس پر صادق آ رہا ہے یہ تنافر کلمات یہ جو کلام ہے یہ تنافر کلمات مع فصاحتہا سے تو کیا ہے خالی ہے اس سے تو ہم نے کیا کر دیا ہے خالی کر دیا ہے نہیں سمجھ میں آئی بات پھر کھڑے ہو جاؤ بھئی تم دونوں دیکھو یہ کلام ہے یہ کلام ہے اور اس میں کیا ہے تنافر کلمات مع فصاحتہا اس میں کیا ہے اور اس میں یہ بھی کلام اس میں تنافر کلمات بدون فصاحتہا ہے اور ہم نے کیا کہا اگر اس کو قید بنا دیں کہ یہ کلام خالی ہونا چاہیے کس سے یہ بیٹھ جاؤ یہ اس سے تو ہوا خالی مولانا اب یہ کلام ہے مولانا اس پر صادق آ رہا ہے یا نہیں کہ یہ تنافر کلمات مع فصاحتہا سے خالی ہے وہ اس میں ہے نہیں اور یہ لیکن تنافر تو اس میں ہے اور یہ تعریف میں تو داخل ہو رہا ہے بھئی تعریف میں تو کیا ہے داخل ہو رہا ہے مولانا چلیے بھئی بیٹھ جائیں اس لیے کہ اس پر صادق آ رہا ہے کہ یہ خالص ہے خالی ہے کس سے مولانا تنافر کلمات سے حال کونہا فصیحتن اس حال میں کہ وہ کیا ہوں فصیح ہوں اس لیے کہ یہ فصیح نہیں ہے بلکہ کیا ہے غیر فصیح ہے فہم یہ باریک بات ہے مولانا گہری بات اسے سمجھ لو اچھی طرح فضعفو ضعف مولانا ضعف تالیف کسے کہتے ہیں بھئی ابھی تک ترکیب بتلائی مولانا اب ہر ایک کو الگ الگ بتائیں گے فالضعف الضعف یہ ہے اَن يَكُونَ تَعْلِيفُ الْكَلَامِ عَلَى خِلَافِ الْقَانُونِ النَّحْوِيِّ الْمَشْهُورِ کہ کلام جوڑا گیا ہو مولانا عَلَى خِلَافِ کلام کی تعلیف کس پر ہو مولانا مشہور نحوی قانون کے خلاف ہو گئی مشہور نحوی قانون کے خلاف ہو مولانا بین الجمہور جمہور کے درمیان جو مشہور نحوی قانون ہو اس کے خلاف ہو کلام بھئی سمجھ میں آیا بھئی مشہور قانون کی بات کی ایک متفق علیہ قانون ہوتا ہے مولانا جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو اس کے خلاف اگر آ جائے پھر تو کلام ہی فاسد ہے سرے سے سمجھ میں آیا بھئی ہاں اور اگر ہو تو متفقن علیہ قانون تو نہیں ہے مشہور نحوی قانون ہے اس کے خلاف آ جائے تو کلام صحیح البتہ ضعیف ہے مولانا ضعف تالیف آ گیا اس میں غیر فصیح ہوا کل ازمار قبل ذکری جیسے مشہور نحوی قانون جیسے ازمار کلام میں کیا ہے ازمار قبل ذکر آئے لفظاً وَمَعْنًا وَحُکْمًا آپ جانتے ہیں مولانا ازمار قبل ذکر مولانا درست نہیں بھئی ضمیر کا مرجع پہلے گزرنا چاہیے اور ضمیر کو بعد میں آنا چاہیے، لیکن مرجع کا ذکر کبھی لفظاً ہوتا ہے، کبھی معنن ہوتا ہے، کبھی حکمن ہوتا ہے۔ لفظاً کی مثال جیسے مولانا ضرب زید، جی کیا ہوا، جیسے ضرب ضرب غلامہ زیدن، بھائی ضرب غلامہ زیدن، اب غلامہ، یہ غلامہ کیا بن رہا ہے بھائی؟ مفعول، اور زیدن کیا بن رہا ہے؟ فاعل۔ اب غلامہ کی ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ زید کو، لیکن لفظوں میں تو مؤخر ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے زید کیا ہے؟ مقدم ہے۔ تو یہ اضمار قبل ذکر نہیں مولانا، اضمار قبل ذکر۔ اچھا مثلا مولانا میں کیا کہتا ہوں، جا انی زید فاکرمتہ، میرے پاس زید آیا، آپس میں نے اس کا اکرام کیا، بھائی اکرمتہ کی ہا ضمیر کس کو راجع، اور زید کا ذکر پہلے ہی لفظوں میں، تو یہ مرجع کی اس کی مثال ہے کہ جس کا ذکر پہلے لفظوں میں آ جائے۔ کبھی مرجع کا ذکر لفظوں میں تو نہیں آتا، لیکن وہ معنی کے اعتبار سے گزر پہلے مذکور ہوتا ہے۔ مثلا قرآن میں کیا آیا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، بھائی عادل کرو تم، وہ عدل زیادہ قریب ہے تقوا کے، تو ہوا ضمیر راجع ہے عدل کو بھائی۔ اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی پیچھے تو عدل کا ذکر ہی نہیں ہوا، تو یہ ہوا ضمیر کیسے عدل کو راجع؟ جواب تو یہ دیتے ہیں مولانا کہ بھائی اعدلوا فعل آ گیا، اور اعدلوا فعل کے اندر عدل آیا یا نہیں آیا مولانا؟ مصدر عدل مصدر آ گیا، تو ہوا ضمیر کس کو راجع کر دی؟ تو معنی کے اعتبار سے مرجع مذکور ہے، لفظوں کے اعتبار سے تو نہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے مذکور ہے۔ یا جیسے مولانا نحو کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں بھائی، کبھی کبھی ضمیر نحویوں کو راجع کر دیتے ہیں، یا کبھی ضمیر عربوں کو راجع کر دیتے ہیں، بھائی پیچھے تو عرب کا ذکر نہیں آیا، ضمیر کیسے راجع کی؟ یا ہم ضمیر نحویوں کو کیسے راجع کر دی، بھائی نحویوں کا تو کوئی لفظ ہی نہیں گزرا عبارت میں۔ تو کہتے ہیں بھائی معنن مذکور ہے مرجع، اس لیے کہ یہ کتاب کس کی چل رہی ہے؟ نحو کی، تو گویا ان کا ذکر آ چکا۔ عربوں کی طرف راجع کر دی، بھائی اس کی کتاب کس زبان میں ہے، کس زبان کے قوانین پر ہے؟ عربی زبان کے، تو گویا عربوں کا ذکر معنن پہلے ہی مذکور ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ یا جیسے قرآن میں آیا ہے ولی ابویہی لکل واحد منہما السدس، تو یہاں پر میت کے ترکے کی بات ہو رہی ہے، ولی ابویہی، ہا ضمیر راجع ہے میت کو، اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی میت کا ذکر تو آیا ہی نہیں پیچھے، لفظ ہی نہیں ذکر، تو کیسے راجع ہے؟ تو کہیں گے کیا ہے، معنن مرجع گزر چکا، اس لیے کہ ذکر چل رہا ہے وراثت کا، اور وراثت وہیں آئے گی جہاں کیا ہو، میت ہو۔ معلوم سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ سارے کس میں داخل ہیں، معنن کے ذکر ہو چکا ہے معنن۔ اور کبھی مولانا مرجع حکمن مذکور ہوگا، یہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ میں ہوگا بھائی۔ ضمیر شان اور ضمیر قصہ آپ جانتے ہیں بھائی، ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے، آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، آگے آنے والا جملہ اس کی، میں کہتا ہوں انہ زید قائم، انہ یہ ہا ضمیر ضمیر شان ہے، یقیناً شان یہ ہے، کیا شان ہے، شان حال مولانا، حال حالت، یہ حال یہ ہے، کیا حال ہے، زید قائم، ان کے زید کیا ہے، کھڑا ہے، تو یہ ضمیر شان کہلاتی ہے، اور آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، آگے آنے والا جملہ اس کی۔ تو یہ ہا ضمیر میں نے ذہن میں راجع کی ایک شان ایک حال کو، میں نے ذہن میں تعاقل کیا قیام زید، کس چیز کا تعقل کیا، قیام، تو یہ حال ہے مولانا، اب اس کی طرف میں نے ہا ضمیر راجع کر دی، انہو حال یہ ہے، پھر فوراً ہی میں نے آگے جملے میں اس کو ذکر بھی کر دیا، وہ کیا، میں نے کس چیز کا تعقل کیا تھا، زیدون قائمون، تو ضمیر شان ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے، آگے آنے والا جملہ اس کی کیا کر دیتا ہے، تفسیر کرتا ہے، تو یہ ضمیر راجع ہے شان اور حال کو مولانا، جس کا تعقل آپ نے کس میں کیا ہے، ذہن کے اندر کیا ہے۔ یہ مذکر کی ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے، اور اگر مؤنس کی ہو انہا زینب قائمتن تو یہ ہا ضمیر ضمیر قصہ کہلائے گی. یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، صرف نام الگ الگ ہیں. مذکر کے لیے ضمیر شان، ضمیر کس کو راجع؟ شان کو. اور مؤنس میں انہا، ہا ضمیر راجع قصہ کو. مولانا یہ وہی چیز ہے کہ قصہ یہ ہے، آپ نے قصے کا تعقل کیا، وہ کیا؟ زینب قائم، قیام زینب کا آپ نے تعقل کیا، اور پھر آگے تو ضمیر مبہم آئی، آگے پھر فوراً تفسیر کر دی کہ اس سے کیا مراد ہے، زینب کا قیام. وہ تفسیر ہے یہ جملہ اس کی بھائی. تو یہ حکمن مرجع مذکور ہے، ضمیر شان اور ضمیر قصہ کیا ہے؟ حکمن. جی تو کہتے ہیں بھائی کہ کلام کو جوڑنا مشہور جمہور کے مابین مشہور نحوی قانون کے خلاف، یہ ضعف تالیف ہے. جیسے اضمار قبل الذکر آ جائے لفظاً معناً حکمن، کسی بھی اعتبار سے مرجع کا ذکر پہلے نہیں تو یہ ضعف تالیف ہے. جیسے مولانا زارابا غلامہ زیدن، زارابا غلامہ زیدن، تو غلامہ کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، اور زیدن کیا ہے؟ مفعول ہے، اور فعل کے فوراً بعد کون آیا کرتا ہے؟ فاعل، اور مفعول بعد میں آتا ہے. اور آپ نے غلامہ کی ہا ضمیر کس کو راجع کی؟ زید کو. اور زید لفظوں میں بھی مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی، کیونکہ وہ مفعول ہے اور غلامہ فاعل، تو غلامہ کا رتبہ لفظوں میں بھی مقدم اور رتبے کے اعتبار سے بھی. تو زید کا لفظ نہ لفظوں میں مقدم ہے اور نہ رتبے کے اعتبار سے، تو یہ اضمار قبل الذکر آیا مولانا. کیا آیا؟ ذکر مولانا لفظاً معناً حکمن بھائی. تو یہ ضعف تالیف ہے. سب کو بات سمجھ میں آئی؟ والتنافر، تنافر یہ ہے مولانا، ان تکون الکلمات ثقیلتا علی اللسان وان کان کل منها فصیحۃ. کلمات ثقیل ہو مولانا زبان پر، اگرچہ ان میں سے ہر ایک فصیح ہو. تنافر کلمات اس کو کہتے ہیں کہ کئی فصیح کلمات ہیں مولانا، غیر فصیح نہیں، فصیح کلمات ہیں، لیکن جب ان کو آپس میں جوڑا تو اب وہ زبان پر ثقیل ہو گئے. اس قسم کے کلمات ہیں جب وہ اکٹھے ہوئے تو زبان پر کیا ہو گئے؟ ثقیل ہو گئے. جیسے یہ شعر ہے مولانا، لیس قرب قبر حرب قبر، یہ قرب یہ لیس کی خبر مقدم ہے اور قبر آخر میں آ رہا ہے، یہ اس کا اسم مؤخر ہے مولانا. ولیس قرب قبر حرب قبر، تو یہ مولانا دیکھو ثقیل ہے. قرب، قبر، حرب، قبر، یہ چار لفظ اکٹھے ہوئے یہاں پر مولانا، اور ان میں سے ہر ایک فصیح ہے. قرب بھی فصیح، قبر بھی فصیح، حرب بھی فصیح، لیکن جب یہ اکٹھے ہوئے تو زبان پر ثقیل ہے بھائی، ثقیل ہو گئے. یہ جنات کا شعر ہے مولانا، جنات کا کہا ہو. ولیس قرب قبر حرب، حرب کون کہتے ہیں؟ وہ اسم رجل، ایک آدمی کا نام ہے، نہیں ہے حرب کی قبر کے قریب قبر، کوئی قبر بھائی، حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں. وصدر البیت، یہ دوسرا مصرع ہے، اور صدر بیت یوں ہے، شعر کا اول یوں ہے مولانا. وقبر حرب بمکان قفر، قبر حرب کی قبر کہاں پر ہے؟ قفر مکان میں ہے. قفر کیا معنی؟ کہتے ہیں اے خال عن الماء والقلع، ایسی جگہ جو پانی اور گھاس وغیرہ سے خالی ہے. کالا گھاس، تو پانی سے اور گھاس وغیرہ سے خالی ہے، یعنی کہیں لق و دق صحرا کے اندر اس کی قبر ہے مولانا. ذکر فی عجائب المخلوقات، ذکر کیا ہے مصنف نے اپنی کتاب عجائب المخلوقات کے اندر بھائی، کہ کیا ذکر کیا ہے؟
ان من الجن نوعان کے جنات کی ایک نوع ہے، یقال له الحاطف جسے کیا کہتے ہیں، حاطف کہتے ہیں، فصاح واحد منهم پس چیخا ان جنات میں سے ایک، على حرب ابن امیہ کس پر، حرب ابن امیہ پر، فماتا تو وہ مر گیا، حرب ابن امیہ اس چیخ ایسی زبردست چیخ تھی وہ اس سے مر گیا، فقال ذلك الجنی هذا البيت پس کہا اس جنی نے یہ شعر، بھائی سمجھ میں آیا، اس جنی نے یہ شعر کہا، یا افراد کے لیے لگاتے ہیں بھائی، عرب و عربی کہتے نہیں، اچھا جی، تو جنن و جنی، عرب و عربی، ایک ہو تو عربی، اچھا جی، وقوله بھئی حرب ابن امیہ یہ والد ہیں یہ جس کے بارے میں جنات، تو یہ جن چیخا اور یہ مر گئے، وہیں ویرانے میں قبر بنی، تو اس پر اب یہ جنات کیا کر رہے ہیں، یہ جن نے یہ شعر کہا، بھئی یہ حرب ابن امیہ یہ والد ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور یہ دادا ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، سمجھ میں آیا بھائی، معاویہ رضی اللہ، معاویہ مولانا بڑا پیارا نام ہے بھائی، یہ نام رکھنا چاہیے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، بڑا پیارا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں مولانا، اور خلیفۃ المسلمین ہیں مولانا، اور اس نام کو رکھنا چاہیے بھائی، بڑا پیارا نام ہے، اس سے دشمنان اسلام کو تکلیف ہوتی ہے مولانا، تو چنانچہ یہ کہتے ہیں کہیں سے واپس آ رہے تھے سفر میں، کہیں کوئی سانپ نظر آیا، تو سانپ کو انہوں نے مار دیا بھائی پاؤں سے، اور وہ اتفاق سے جن تھا بھائی، چنانچہ انہوں نے بھی پھر بدلے کے طور پر ان کو قتل کیا بھائی، اسی لیے کہتے ہیں بھائی حدیث میں آتا ہے کسی بھائی، یہ جنات جو ہوتے ہیں عموماً سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں بھائی، سانپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو کسی سانپ کو مارنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ تین دفعہ اسے کہو بھائی کہ اگر تو جن ہے یہاں سے چلا جا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اگر پھر بھی نہ جائے تو پھر قتل کر دو، معلوم ہوا یہ جن نہیں ہے، جن سمجھ میں آیا بھائی، جن چنانچہ غالباً حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں غالباً یہ واقعہ ہے کسی اور عالم کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی سانپ تھا، میں نے اسی طرح کیا اور اس کو قتل کر دیا، مار دیا نہیں گیا، چنانچہ وہ جن تھا، دراصل رات ہوئی تو رات کو میں سویا، جنات آئے مجھے اٹھا کر لے گئے بھائی سارے، اور مجھے ایک جگہ پہنچایا، ایک بڑا دربار لگا ہوا ہے، بڑے جنات وہاں جمع ہیں، اور بڑا جاہ و جلال ہے، بادشاہ تخت لگائے ہوئے بیٹھا ہے جنات کا، اور مقدمات سن رہا ہے بھائی، سارے اپنے اپنے مقدمات پیش کر رہے ہیں اور وہ فیصلے کر رہا ہے، ان کی باری آئی تو یہ مجھے لے کر آگے بڑھے، بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہمارے فلاں ساتھی کو یا عزیز کو، اس نے جن جو تھا اس کو اس نے مار ڈالا ہے، تو ہم اس لیے اس کو لے کر آئے بدلہ لینے کے لیے، اس ہمیں انصاف دلایا جائے، تو بادشاہ نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں مارا آپ نے جن کو بھائی، میں نے کہا کہ میں نے تو کسی جن کو نہیں مارا، ہاں ایک سانپ کو میں نے مارا تھا، اور مجھے علم نہیں تھا کہ وہ جن ہے، میں نے تو اسے تین دفعہ حدیث کے مطابق کہا کہ اگر تو جن ہے تو یہاں سے چلا جا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، لیکن وہ پھر بھی نہیں گیا تو میں نے قتل کر دیا، میں نے تو حدیث کے مطابق کیا،
کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو بادشاہ کے ساتھ ایک بہت بوڑھا جن بیٹھا تھا بھائی، بہت بوڑھا جن، اور اس کے کہتے ہیں اس نے جب میری بات سنی تو چہرے کو یوں جھکایا ہوا تھا، میری بات سنی تو چہرہ اوپر اٹھایا اور کہنے لگا کہ ہاں واقعی یہ شخص سچ کہتا ہے. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی میں بھی اس مجلس میں موجود تھا بھائی. تو جنات کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، بڑی طویل ہوتی. بلکہ کہتے ہیں مولانا آج بھی صحابہ جنات زندہ ہیں مولانا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی. بلکہ بڑی ثقہ روایات کے ساتھ سنا ہے، ثقہ روایات کے ساتھ، کہ جس طرح یہ عام انسانوں کی تبلیغی جماعتیں چلتی ہیں اسی طرح جنات کی بھی تبلیغی جماعتیں چلتی ہیں مولانا، ان کی بھی تبلیغی جماعتیں، اور ان کے امیر جو ہیں ان میں جو شامل ہیں، ان کی جو مجلس جیسے ان کی ہے مجلس شورا بڑے جس میں شامل ہیں اسی طرح ان کی، تو اس میں بعض صحابہ جنات شامل ہیں بھائی، صحابہ جنات، صحابہ جنات. ہاں وہ اپنا آپ کسی کو دکھاتے نہیں بھائی، کسی صورت میں نہیں دکھاتے. تو جنات کی عمر ہے، تو تبلیغی جماعت مولانا بڑی پیاری جماعت ہے بھائی، بڑی پیاری جماعت، اللہ کی محبوب جماعتوں میں سے ہے بھائی. اس جماعت کے ساتھ ہمیشہ اپنی محبت رکھو بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، اس کے ساتھ ہمیشہ اپنی محبت رکھو ہمیشہ بھائی. بڑی اس جماعت کی بڑی برکات ہیں، بڑی رحمتیں ہیں بھائی، بڑے رحمت. بعض طلبا کی عادت ہوتی ہے مولانا مذاق کرتے رہنا بھائی. نہیں بھائی، مذاق کے لیے دنیا میں تھوڑی چیزیں ہیں بھائی، آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ کیوں مذاق کرتے ہیں بھائی. حدیث میں آتا ہے بعض اوقات ایک آدمی ایک کلمہ کہہ دیتا ہے، اس کا چھوٹی سی بات ہوتی ہے اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کلمے کی بدولت اسے جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے بھائی. اور بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہے لیکن اتنی قیمتی ہوتی ہے، اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اس کلمے کی وجہ سے اس کو جنتی لکھ دیا جاتا ہے. تو معمولی سی بات ہوگی، آپ نے مذاق اڑایا، حالانکہ محبوب بندوں کی جماعت ہے، کہیں ایسا نہ ہو غضب الہی حرکت میں آئے اور انسان اپنی عاقبت برباد کر دے بھائی. دنیا جہان میں چیزیں ہیں، آپ ہنسی مذاق کریں، تفریح کریں اور چیزوں کے ساتھ کریں. تبلیغ والوں کا مذاق اڑانے کے لیے کیا دشمنان کم پڑ گئے جو اب آپ بھی مذاق کرتے ہیں بھائی؟ کوئی کبھی ایسا نہ کرے، سمجھ میں آئے. یہ ویسے بات کر رہا ہوں، مجھے تو یقین ہے آپ سب کی اس جماعت سے کیا ہوگی، محبت ہوگی بھائی، سب کی محبت ہوگی، محبت ہوگی. چنانچہ اس کے بارے میں تو حضرت شیخ رحم اللہ کا ایک خواب بھی بڑا عجیب خواب ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ سناؤں گا بھائی، انشاءاللہ. میں انشاءاللہ پھر کبھی یاد کروائیں، پھر انشاءاللہ سناؤں گا بھائی. تو چنانچہ جنات کی بات، تو یہ عموماً سانپ کی شکل میں آتے ہیں بھائی. درسوں میں بھی جنات بڑے شامل ہوتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، بڑے جنات شامل ہوتے ہیں. حضرت شیخ رحم اللہ کے درس میں بڑے جنات شامل ہوا کرتے تھے، بڑے جنات آتے تھے. ایک مرتبہ سبق پڑھاتے پڑھاتے مولانا کہتے ہیں دروازے سارے بند ہیں، طالب علم بیان کر رہے ہیں بھائی، سب دروازے بند ہیں اندر سے، اور حضرت شیخ سبق پڑھا رہے ہیں، طالب علم رکھتے ہیں. پڑھاتے پڑھاتے کہیں بے توجہی سے یوں دروازے کی طرف نظر اٹھی تو فرمانے لگے اچھا بھائی آ گئے تم بھائی. پھر ایک دم چونک اٹھے کہ یہ میرے منہ سے کیا بات نکل گئی.
پھر سبق کی طرح متوجہ ہو گئے، کہتے ہیں ہم حیران تھے، دروازہ بند ہے، نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی گیا ہے، یہ کیسی بات انہوں نے کی؟ معلوم ہوا کسی جن کو دیکھا تھا جو اس وقت آیا. ایک مرتبہ ان کے ملنے والے آئے کہتے کوئی، تو وہ جب کہتے ہیں ہم ملنے کے لیے آئے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص پہلے سے بیٹھا باتیں کر رہا ہے، ہم آئے بیٹھے رہے کچھ دیر، پھر اس کے بعد ہم رخصت ہوئے چلے گئے، وہ شخص اسی طرح بیٹھا باتیں کر رہا تھا ان کے ساتھ. تو چند دن کے بعد پھر جب ملاقات ہوئی تو باتوں میں کہیں پھر ذکر آیا، تو حضرت شیخ فرمانے لگے، جانتے ہو وہ شخص کون تھا جو اس دن تم آئے تھے بیٹھا ہوا تھا؟ ہم نے کہا نہیں. فرمانے لگے وہ ایک جن تھا بھائی، وہ مجھے ملنے آیا تھا، ایک جن تھا بھائی. بہت سے جنات کو مسلمان بھی کیا. ایک کا تو واقعہ ہمیں بھی سنایا ایک مرتبہ، کہ ایک جن آیا تھا، ہم سب گھر والے غالباً گاؤں گئے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا گھر کے، اور کوئی ڈاکٹر آئے تھے، ان کو بھی میں نے اندر بلا لیا، اندر بیٹھے ہوئے صحن کے اندر باتیں کر رہے ہیں، تو ایک جن آیا، ایک بہت بڑے اژدہے کی صورت میں آیا بھائی، اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے مسلمان کر دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. چنانچہ میں نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اس کا نام عبد الرحمن رکھ دیا، پھر وہ چلا گیا بھائی. ہاں کہتے ہیں ڈاکٹر کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا بھائی، صرف مجھے نظر آ رہا تھا، آیا اور پھر چلا گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ بات چل رہی تھی بھائی حرب ابن امیہ کی بھائی، حرب ابن امیہ. تو بازو نے یہ واقعہ ذکر کیا بھائی، بازو نے اور واقعہ ذرا تفصیل سے ذکر، دو تین واقعہ ذکر کرتے ہیں. بات کہتے ہیں کہ یہ کسی سوق اوقات سے واپس آ رہے تھے، میلہ ایک لگتا تھا مولانا عرب کے اندر، وہاں سے واپس آ رہے تھے، ان کا کوئی ساتھی بھی ان کے ساتھ تھا، حرب ابن امیہ بھی تھے مولانا. راستے میں کئی پودے دیکھے، جھاڑیاں دیکھیں، بڑی خوبصورت اچھی جھاڑیاں تھیں، کوئی خاص قسم کے پودے ہوں گے. تو حرب ابن امیہ اپنے ساتھی سے کہنے لگے کہ کیوں بھائی یوں نہ کریں، ان جھاڑیوں کو جلا دیتے ہیں اور باقی پھر وہ جڑیں وغیرہ اور یہ چیزیں اکھاڑ کر ہم لے جائیں گے اپنے ساتھ، یہ بڑا قیمتی پودا ہے یا فلاں ہے. چنانچہ کہتے ہیں انہوں نے آگ جلائی، جھاڑیوں کو آگ لگا دی، آگ آہستہ آہستہ پھیلنے لگی، جو پوری جھاڑیوں کو لپیٹ میں لے لیا. جو آگ پھیلتی گئی، کہتے ہیں اچانک جھاڑیوں میں سے جو ہے چیخو پکار کی آواز، آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگی مولانا. پھر چیخو پکار شروع ہو گئی، بڑے بہت زیادہ، جیسے بین ہو رہا ہو، چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں کوئی، اور پھر اس میں سے سفید سفید سانپ نکلنے لگے جو ہوا میں اڑ رہے تھے، چکر لگا رہے تھے. اور پھر چنانچہ وہ کئی جنات کا مسکن تھا، کئی جنات وغیرہ جل گئے وغیرہ، تو انہوں نے پھر کیا حرب ابن امیہ اور اس کے ساتھی کو بھی وہیں پر قتل کر دیا. تو ان کی قبر وہ ویرانے میں بنی، پھر انہوں نے یہ شعر کہے بھائی، لیس قرب قبر. یا مولانا بعض تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 227 میں ایک اور واقعہ ذکر ہے مولانا. امیہ ابن ابی الصلت کہتے ہیں پہلا شخص تھا جس نے بسمک اللہم پر تلفظ کیا، بسمک اللہم کہا بھائی. کہتے ہیں یہ کہیں آ رہے تھے تو ساتھ سفر میں تھے، ساتھ حرب ابن امیہ بھی تھے بھائی، اور حرب ابن امیہ نے کسی سانپ کو مار ڈالا اس سفر میں، اور وہ سانپ دراصل جن تھا. چنانچہ شام ہوئی، تو شام کے قریب ایک جنی ظاہر ہوئی بھائی، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی بھائی، لاٹھی یا لکڑی تھی، اور وہ جنی ظاہر ہوئی، اور اس قافلے اس کا کوئی وہ عزیز ہوگا بھائی، اس کا جنی نے ساروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا بڑے غصے میں، اور پھر زور سے اپنی لاٹھی زمین پہ ماری، تو جتنے اونٹ تھے سارے بدک گئے مولانا، ادھر ادھر جس کا منہ اٹھا بھاگ گیا بھائی. بڑی مشکل سے قافلے والوں نے، پھر وہ جنی غائب ہو گئی، بڑی مشکل سے قافلے والوں نے جنات کو اکٹھا، اونٹوں کو اکٹھا کیا، لا کر جمع کیا، پھر وہ جنی ظاہر ہوئی اور برا بھلا کہہ رہی ہے اور پھر اس نے زور سے وہ اپنی چھڑی زمین پر ماری، پھر اونٹ ادھر ادھر بدک گئے، بھاگ گئے، پھر اکٹھے کر کے لائے، اکٹھے کریں وہ پھر ظاہر ہوتی، پھر لکڑی مارتی، پھر وہ اونٹ ادھر ادھر دوڑ پڑتے، قابو میں ہی کوئی نہیں آ رہا، بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کس مصیبت میں پھنس گئے، اندھیرا ہوتا چلا گیا، اندھیرا ہو گیا، اب کیا کریں گے بھائی۔ چنانچہ وہاں سے چل پڑے کہ کوئی ایسی جگہ جہاں اس مصیبت سے پناہ مل جائے کسی طرح۔ دور انہیں ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی، آگ کے پاس پہنچے تو دیکھا ایک بڑا بوڑھا جن خیمہ لگا ہوا ہے، اس کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، پراگندہ حال ہے۔ اور تو اس بوڑھے جن سے انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ایک جنیا ہے جو ہمیں چھوڑی نہیں رہی، تنگ کر رہی ہے، اس طرح ہم کیا کریں؟ اس نے کہا کہ اس دفعہ اگر وہ آئے تو تم کہنا بسمک اللہم۔ چنانچہ اب جب وہ آئی تو امیہ ابن سلط نے کیا کہا؟ بسمک اللہم کہا۔ تو وہ جنیا بھاگ گئی، غائب ہو گئی۔ لیکن پھر جنات نے پلٹ کر حملہ کیا اور وہ جو سانپ کو مارا تھا حرب ابن امیہ نے، چنانچہ بدلے میں حرب ابن امیہ کو قتل کر دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ تو چنانچہ وہاں ویرانے میں قبر بنی اور اس پر پھر انہوں نے یہ شعر کہا، بھائی لیس قرب قبر قبر حرب قبر۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو دیکھو تنافر کلمات کی، کلمات یہ ہیں تو ہر ایک فصیح، لیکن یہ جمع ہو گئے تو اب ان کا زبان پر ادا کرنا ثقیل ہے۔ کریم متا امدح، شاعر کہتے ہیں میرا ممدوح جو ہے وہ ایسا سخی ہے، متا امدح جب میں اس کی مدہ بیان کرتا ہوں، امدح یہ جزا ہے، تو میں اس کی مدہ بیان کرتا ہوں، والورا معی اس حال میں کہ مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے۔ امدح ثانی کیا ہے؟ جزا ہے مولانا، جزا۔ وہ ایسا سخی ہے کہ جب میں اس کی مدہ کرتا ہوں تو اس حال میں مدہ کرتا ہوں کہ ساری مخلوق کیا ہوتی ہے؟ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ ورا مخلوق بھائی، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرا ممدوح جو ہے بادشاہ وہ اتنا نیک ہے، اس کے احسانات و انعامات لوگوں پر اور مخلوق پر اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی اگر ایک شخص بھی اس کی تعریف شروع کرتا ہے تو سارے اس کی تعریف کیا کر دیتے ہیں؟ سب اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِي، یہاں بھی لمتہ ثانی جو ہے یہ جزا ہے، اور جب میں اس کو ملامت کرتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں، لمتہ وحدی، تو میں اس کو ملامت کرتا ہوں اس حال میں کہ میں اکیلا ہوتا ہوں، یعنی اور کوئی بھی ملامت میں میرا ساتھ نہیں دیتا کیونکہ اس نے کبھی کسی کو نقصان پہنچایا ہی نہیں۔ تو احسان کی بات کرو تو سارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور ملامت کروں تو کوئی میرے ساتھ شامل نہیں ہوتا۔ کس فلواو فی ولورا للحالی، کہتے ہیں ولورا جو شعر میں آیا تھا اس میں واو کس لیے ہے؟ حال کے لیے ہے۔ وہو مبتدا ان، اور ورا کیا ہے مولانا؟ مبتدا ہے۔ وخبرہ معی، اور اس کی خبر کیا ہے؟ معی خبر ہے اس کی جو دوسرے مصرے میں آ رہی ہے۔ وانما مثل بمثالین، یہاں سوال کا جواب، سوال یہ کہ باقی سب کی ایک ایک مثال ذکر کر رہے ہیں، اس کی دو مثالیں کیوں ذکر کی مصنف نے؟ تو بتلائیں گے آپ کو مولانا، ایک میں تنافر بہت زیادہ ہے اور ایک میں تنافر ذرا کم درجے کا ہے۔ جو شعر پہلے گزرا وہ جنات والا، اس میں تنافر کیا ہے؟ بہت زیادہ، اور دوسرے کے اندر تنافر کم درجے کا ہے۔ وَإِنَّمَا مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ، دو مثالیں ذکر کی، لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُتَنَاهٍ فِي الثِّقْلِ وَالثَّانِيَ دُونَهُ، اس لیے کہ پہلا انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہے ثقل کے اندر، وَالثَّانِيَ دُونَهُ، اور ثانی کیا ہے؟ اس سے کم درجے کا ہے۔ لِأَنَّ مَنشَأَ الثِّقْلِ فِي الْأَوَّلِ نَفْسُ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَاتِ، اس منشأ کا معنی سبب، اس لیے کہ ثقل کا سبب اول میں کیا ہے مولانا؟ شعر اول میں کلمات کا اجتماع ہے۔ وفی الثانی، اور ثانی کے اندر اجتماع حروف منہا، ان کلمات کے کچھ حروف کا اجتماع ہے۔ بھئی پہلے میں تو قرب قبر حرب قبر یہ سارے اکٹھے ہو گئے، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ثقل ہوا پیدا، اور بہت زیادہ ثقل پیدا ہوا۔ جبکہ دوسرے میں امدح ہو مولانا، یہ ہا اور ہا اکٹھے ہوئے اور دونوں حرف حلقی ہیں، تو جس کی وجہ سے کلمے میں تھوڑا سا ثقل آیا، تھوڑا سا، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ وہ مخل بالفصاحت ہو، معمولی سے قلایا، لیکن پھر امدح خود دوبارہ آ گیا مولانا، تو اس تکرار کی وجہ سے اب وہ ثقل پہلے سے دگنا ہو گیا اور یہ مخل بالفصاحت ہوا، مخل بالفصاحت. وفی الثانی اجتماع حروف منہا وہو فی تقریر امدح ہو، اور وہ کیا ہے؟ امدح ہو کی تکرار میں ہے، دون مجرد الجمع بین الحاء والہاء، صرف ہا اور ہا کا جمع ہونے کی وجہ سے ثقل نہیں ہے مولانا، اس لیے کہ صرف ہا اور ہا کا ہونے کی وجہ سے اتنا ثقل پیدا ہو جائے کہ کلمہ فصاحت سے خارج ہو جائے، پھر تو یہ تو قرآن میں بھی واقع ہوا ہے، معلوم ہوا صرف ہا اور ہا کے جمع ہونے سے ثقل نہیں آیا، ہاں تھوڑے سے ثقل آ گیا تھا لیکن فصاحت سے خارج نہیں تھا، لیکن جب دوبارہ وہی کلمہ پھر آ گیا تو اب کیا ہوا؟ ثقل دگنا ہوا، اب فصاحت سے خارج. لوقوعہ فی التنزیل، بوجہ اس کے واقع ہونے کے تنزیل قرآن میں. مثل فصبحو، جیسے کہ فصبحو قرآن میں آیا ہے، مرانا حا اور ہا اکٹھے ہیں. فلا یصح القول پس بأن مثل هذا ثقل مخل بالفصاحتی، لہذا یہ کہنا صحیح نہیں کہ یہ ثقل مخل بالفصاحت ہے، یعنی ایک دفعہ ہا اور ہا اکٹھے ہو جائیں تو یہ مخل بالفصاحت، ہاں دو دفعہ ہوئے تو اب کیا بن گئے؟ مخل بال، ایک دفعہ اس لیے نہیں کیونکہ قرآن میں بھی آیا ہے، تو پھر لازم آئے گا قرآن کا مشتمل ہونا کس پر؟ کلمہ غیر فصیح پر، اور کوئی مسلمان یہ جرت نہیں کر سکتا کہ یہ کہے کہ قرآن میں کیا آیا ہے؟ کلمہ غیر فصیح. ذکر صاحب اسماعیل بن عباد، ذکر کیا ہے صاحب نے، الصاحب مولانا، الصاحب یہ کون ہے؟ اسماعیل ابن عباد. اسماعیل ابن عباد بہت بڑے ادیب عارف اور علم بلاغت کے ماہر گزرے ہیں مولانا، عربیت کے ماہر مولانا، اور یہ الصاحب کے نام سے مشہور تھے. الصاحب، الصاحب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے ایک اور امام دنیا تھے مولانا، عربیت کے، ادب کے اور بلاغت کے، استاد ابن العمید ان کا نام تھا، استاد ابن العمید، آگے ذکر آ رہا ہے مولانا. تو یہ استاد ابن العمید کے ساتھ رہا کرتے تھے، ہمیشہ ان کی مصاحبت میں رہتے، تو اسی وجہ سے یہ کس نام سے مشہور ہو گئے؟ الصاحب، یعنی یہ ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، ساتھ رہنے والے. اور یہ وزیر تھے مولانا، بڑے وزیر تھے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور بڑے وزیر تھے، اور یہ استاد ہیں مولانا فن بلاغت کے امام جو ہیں، شیخ عبد القاہر جرجانی کے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور بڑے وزیر تھے قدیم زمانے میں مولانا، وزراء بھی کیا ہوتے تھے؟ علماء ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء بھائی. تو وہ ذکر کرتے ہیں اسماعیل ابن عباد کہ انہو ابن عباد بیعین کے فتحے کے ساتھ، انہو انشد ہذہ القصیدہ بحضرت الاستاذ، بحضرت الاستاذ ابن العمید، کہ انہوں نے ذکر پڑھا یہ قصیدہ کس کے سامنے؟ استاذ ابن العمید کی موجودگی میں یہ قصیدہ پڑھا. فلما بلغ ہذا البیت، جب وہ اس شعر تک پہنچے، قال له الاستاذ، تو استاذ ابن العمید نے ان سے کہا، هل تعرف فيه شيئا من الحجنه، کیا تو جانتا ہے اس شعر کے اندر کوئی چیز حجنہ میں سے، یعنی عیب میں سے. حجنہ کس کو کہتے ہیں؟ عیب. کیا اس شعر میں کوئی عیب تجھے معلوم ہے؟ یہ شعر پڑھا کریم متا امدہ. قال نعم، تو صاحب فرمانے لگے جی ہاں. مقابلۃ المدح باللوم، شعر میں مدح آیا ہے پہلے مصرے میں امدح ہو، اور دوسرے میں لوم تو ہو، لوم کا ذکر آیا ملامت کا، حالانکہ مدح کے مقابلے میں ملامت نہیں آتی، بلکہ مدح کے مقابلے میں کیا آئے گی؟ دے زم، مذمت آئے گی یا ہجو آئے گی. کیا آئے گی؟ ہجو آئے گی. نعم مقابلۃ المدح باللوم مدح کا مقابلہ ہے لوم کے ساتھ کیا گیا ہے وانما یقابل بالذم او الہجاء اور اس کا مقابلہ کس سے کیا جاتا ہے ذم اور ہجاء کے ساتھ فقال الاستاذ غیر هذا اريد کہ میں کے علاوہ کچھ چاہتا ہوں بھائی یہ عیب نہیں اس کے علاوہ کوئی اور عیب بتاؤ فقال صاحب لا ادری غیر ذلك اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں جانتا یہ ایک عیب مجھے معلوم ہے کہ یہ کے مقابلہ صحیح نہیں فقال الاستاذ تو استاذ ابن العمید فرمانے لگے هذا التقرير في امدح امدح یہ جو تکرار آیا ہے کس کے اندر امدح یہ حاض آگے آخر میں آ رہا ہے خارج حد الاعتدالی یہ تکرار خارج ہے حد اعتدال سے نافر کل التنافر اور یہ کیا ہے یعنی تنافر کرنے والا ہے کل تنافر ای تنافرن قویین بڑا قوی تنافر یہ جو امدح کے اندر آیا ہے تکرار یہ حد اعتدال سے خارج ہے اور اس میں بڑا قوی کامل تنافر پایا جا رہا ہے سمجھ میں آیا بھائی تو حاضر تقریر ہے مبتدا اور خارجن کیا ہے اس کی خبر ہے بھائی اب درمیان والا بات پڑھیں کہ یہ جو تکرار آ رہا ہے امدحو کے اندر مع الجمع بین الحاء والحاء جمع کیا گیا ہے حا اور ہا کو وہما من حروف الحلق اور یہ حروف حلق سے ہیں اور یہ خارج ہیں حد اعتدال سے اور ان میں بڑا کامل تنافر پایا جا رہا ہے فاثنا علیہ الصاحب تو ان کی تعریف کی کس نے صاحب نے سنا بیان کی ان کی بھائی چلیے مولانا ھذا ھو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام